الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بدھ کا دن ہے اور بدھ کے دن ہمارے ہاں حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف اور حضرت کے تعلیمات شریف کا درس ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ حضرت کے ملفوظات، مکتوبات، ویوزات سب سے وافر سے نصیب فرمائیں۔ سر میں جتنی کوئی چیز قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت بھی زیادہ کرنی ہوتی ہے، کیونکہ چور جو ہے اس کی چوری بہت آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے یا اس میں ملاوٹ کر سکتا ہے۔ تو سب سے بڑا چور جو ہے نا شیطان ہے، وہ مطلب یہی کام کرتا ہے کہ صحیح چیزوں کے اندر غلط چیزوں کو ملانا۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کا دین سچا نہیں تھا؟ یقیناً سچا تھا، لیکن بعد میں لوگوں نے کیا کیا اس کے ساتھ، بہت کچھ ملا دیا اس میں، حتیٰ کہ بعد میں عیسیٰ علیہ السلام اس کے لیے تشریف لائے اس چیز کو صاف کرنے کے لیے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا دین بالکل سچا تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے بالکل سچے تھے، اصحاب الاخدود، یہ بالکل واقعہ قرآن پاک میں۔ لیکن بعد میں سینٹ پال اور اس قسم کے لوگوں نے شیطانی چکر میں لوگوں کو پنسایا اور عیسائیت ایک اباہیت والا مذہب بن گیا، سب چیزیں جائیں۔ ہاں جی، بس صرف یہ مانو کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے، بس اس کے بعد پھر ساری چیزیں جائز۔ تو یہ اس کے ساتھ ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے جتنے بھی ہیں مطلب لوگ ان سب کے لیے پیغمبر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہوا، قرآن بھی مکمل ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تھر سے جو اللہ پاک نے ہمیں دلوایا وہ بھی مکمل ہوا، صحابہ کرام کی پوری جماعت تیار ہوئی جو کہ دین کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار اور مستعد تھی۔ یہاں تک کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ایک دفعہ کہ اگر میں مطلب اپنی طرف سے کوئی بات کر لوں تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ تو ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا ہم آپ کو تلوار سے سیدھا کر لیں گے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے بہت خوشی کا اظہار فرمایا کہ الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں جو مجھے غلطی نہیں کرنے دیں گے۔ تو صحابہ کرام کی جماعت اس کی ذمہ دار تھی۔ اس طرح بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے پیشوں کو یہ فرمائی کہ میری امت میں مختلف قسم کی تبدیلیاں آئیں گی، یہاں تک فرمایا کہ یہود میں 71، نصارہ میں 72، اور میری امت میں ان قریب 73 فرقے ہو جائیں گے، لیکن ایک حق پر ہوگا۔ پوچھا گیا وہ کون ہوں گے؟ فرمایا ما انا علی و اصحابی، جس پر میں ہوں جس پر میرے صحابہ ہوں گے۔ اس وجہ سے رہنما اصول یہ تو پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی تشریح اور عمل، یہ بنیاد ہے۔ تو اسی کو اہل سنت والجماعت کہا گیا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ صدی کے سرے پر ایک مجدد آئیں گے جو دین میں شامل شدہ چیزوں سے دین کو صاف کریں گے، اور پہلے ہی حیثیت پر جیسے ہوتا ہے اس پہ لائیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بات فرمایا ہے۔ میں یہ بہت اہم بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بات فرمایا ہے ایسا ہوگا، تو ہو رہا ہے، ہوتا رہا اور آتے رہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ آئے، کیا انقلابی تبدیلی کی۔ اس طرح اور مجددین حضرات آئے، حتیٰ کہ ہزار سال کے بعد حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، اور انہوں نے اس وقت جو کچھ دین کے اندر غلط شامل ہوا تھا یا کمی رہ گئی تھی، کمی کر دی گئی تھی، وہ سب ٹھیک کر کے دین کو ایک صحیح نہج پر دوبارہ قائم کر دیا۔ اب سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر دین میں تبدیلی ہو سکتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، تو کیا مجدد الف ثانی ہو سب کے بعد تبدیل نہیں ہو سکتی؟ سوال ہے، کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی اور ہوتی رہی ہے، لیکن بعد میں مجددین آئے تھے، شعب اللہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تصحیح فرمائی، سید احمد شہید رحمۃ اللہ تشریف لائے، ان نے تصحیح فرمائی، کہتے جی تبدیلی نہیں ہوتی۔ تھوڑا سا غور فرمائیں، سید احمد شہید رحمۃ اللہ نقشبندی ہے یا نہیں ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ نقشبندی نہیں ہے؟ نقشبندی شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ کا خلیفہ ہے، لیکن ان کو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تصور شیخ کا سبق دیتے ہیں۔ حالات تبدیل ہو چکے ہیں، تصور شیخ کا صحیح مفہوم گم ہو چکا ہے، لوگوں میں شرک کا مادہ پھیل گیا ہے۔ تبدیلی اسی کو کہتے ہیں نا۔ تو سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں، حضرت کیا یہ تصوف کا بنیادی چیز ہے، یعنی اس پر عمل کرنا ضروری ہے، یا اس کے علاوہ بھی کوئی طریقہ ہوگا؟ اگر یہ ضروری چیز ہے پھر تو میں تصوف کو سلام کرتا ہوں، اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے تو پھر وہ مجھے بتا دیجئے، کیوں مجھے تو اس بالکل نرا شرک نظر آتا ہے۔ ابھی مجدد صاحب کی کتابوں میں دیکھ کے تصور شیخ کی باقاعدہ موجود ہے، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تک موجود تھا، تبھی تو ان کو تعلیم فرمایا۔ لیکن صحیح صاحب اس طرح کرتے ہیں، تو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بجائے اس کے کہ ناراض ہو جائے کہ تو کیا کہہ رہا ہے، ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ سنا ہے اور تو اس طرح کہہ رہے، نہیں، ان کو گلے سے لگاتے، ماشاء اللہ ہم آپ کے سلوک نبوت کے ذریعے سے تربیت کریں گے۔ مقصد یہ ہے کہ نیا راستہ آ گیا، نیا راستہ آ گیا۔ تو یہ ساری باتیں تبدیل ہوتی رہتی، حالات کی وجہ سے تبدیلیاں آتی ہیں، اس میں کوئی ناراضگی کی بات نہیں ہے، خفا ہونے کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجدد آ سکتے تو مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ کے بعد مجددین کا سلسلہ بند نہیں فرمایا گیا کہ بس یہ آخری مجدد ہے اور اس کے بعد کوئی اور مجدد نہیں ہوگا، یہ نہیں۔ امام مہدی علیہ السلام نے آنا ہے کم از کم، خود حضرت نے فرمایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ ہمیں ناراض ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمیں حق کا ساتھ دینا چاہیے، جو بھی حق ہو اس کا ساتھ دینا چاہیے، اور حق کا معیار قرآن و سنت اور سنت صحابہ، یہ مطلب ظاہر بنائے گئے، لہٰذا ہمیں اس ترتیب پہ چلنا ہوگا، بلکہ اسی کے لیے ساری محنت ہے۔ اب میں بات کرتا ہوں کہ نقشبندی سلسلہ جو انتہائی اعلیٰ درجے کا سلسلہ ہے، بہت پاورفل سلسلہ ہے، اس کے اندر شگاف کہاں ڈالا گیا، کہاں پر مسئلہ ہوا؟ تو وہ چند باتیں ہیں جس پر میں مسلسل بات کر رہا ہوں کئی دنوں سے، مطلب کئی ہفتوں سے بات ہو رہی ہے، لیکن وہ ذرا میرے اپنی ترتیب سے بات تھی، جو ظاہر ہے جو مجھے محسوس ہوا اس ترتیب سے میں نے بات کی. اب ذرا میں جو سوال مجھ سے کیے گئے ہیں اور پھر اس کے جواب دیے گئے ہیں بغیر ان کا نام لیے ہوئے, اور میں یہ بھی عرض کر لوں کہ جن نے مجھ سے مناقشہ کیا ہے یا مباحثہ کیا ہے میں ان کا ممنون ہوں, میں ان سے ناراض نہیں ہوں, میں ان کا ممنون ہوں. ممنون اس لیے کہ انہوں نے میری توجہ ایسی چیزوں کی طرف کرائی جس کی مطلب ظاہر ہے جس کے بارے میں ہمیں بزرگوں سے گویا کہ معلوم کرنا پڑا, کتابوں سے معلوم کرنا پڑا, اور ہمیں اس کے اوپر تحقیق کرنی پڑی. اگر وہ کچھ نہ کہتے تو ہم کیسے تحقیق کرتے؟ ظاہر تحقیق کا سلسلہ کوئی نظام تو ہوتا ہے نا, تو ایک نظام میں چل پڑا الحمدللہ. اس وجہ سے ذرا بھر بھی ایسے حضرات سے ہم ناراض نہیں ہیں. یہ اصل میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے باتیں ہوتی رہی, گروپس میں باتیں ہوتی رہی. پہلی بات جو ہماری شروع ہوئی اس طرح شروع ہوئی ہے کہ یہ بھی ایک مطلب سائیڈ ایفیکٹ ہے کہ بعض حضرات مقامات کی باتیں بہت کرتے ہیں, بزرگوں کے مقامات کی, فلاں اتنا بڑا مقام, فلاں اتنا بڑا مقام, فلاں اتنا بڑا مقام, یہ اس کی بہت زیادہ بات کرتے ہیں. یہ ایک ٹرینڈ ہے. اور اگر کوئی قرآن اور سنت کی اور شریعت کی بات کر لے تو اس کو بزرگوں کی توہین سمجھتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون, بس سمجھ میں آ گئی نا, اس کو بزرگوں کی توہین سمجھتے ہیں. اب چونکہ الحمدللہ اپنے بزرگوں سے ہم نے بالکل واضح طور پہ سنا تھا کہ قرآن اور سنت کے درس ہی تو سارے بزرگ دیتے ہیں, اسی پہ لاتے ہیں, لہذا کبھی بھی کوئی بزرگ قرآن و سنت کے خلاف تو نہیں ہوتا. ہاں ہمیں اگر نظر آتے تو ہماری نظر کی کمزوری ہوگی, کوئی مسئلہ ہوگا, تو اس وجہ سے اس کو قرآن و سنت کے مطابق سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور کوئی ایسی بات اگر بزرگوں کی محسوس ہو جو قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو بظاہر, تو ایسی صورت میں پھر اس کی تحویل کرنی پڑتی ہے کہ اس کو قرآن و سنت کے مطابق مطلب دکھایا جائے کہ فلاں طریقے کے مطابق قرآن و سنت کے مطابق ہے اور یہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں. اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر مجبوراً یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس میں تعریف ہوئی ہے. اب ابتدا میں بات چلی اس بات سے کہ کسی صاحب نے, میں نام کسی کا بھی نہیں لوں گا, کسی صاحب نے جو بڑے مخلص آدمی ہے, اس نے ایک کوٹ پیش کیا مطلب کسی کتاب سے, اور وہ کوٹ یہ پیش کیا کہ حق اور باطل کے مقابلے میں, حق اور باطل کے معارضے میں, جنگ میں باطل نے حق کو مار دیا. اس کی لاش, حق کی جو لاش ہے وہ پڑی رہی, تو اس ڈر سے کہ کہیں مطلب یہ لاش بعد میں ہمارے لیے مسئلہ نہ بنے تو اس کو جلا دیا. جب اس کو جلا دیا تو اس کو دریا میں پھینک دیا, تو جو حق کو تلاش کرنے والے تھے وہ جب حق کو تلاش کرنے آئے تو دیکھا کہ لاش جلی ہوئی راکھ ہے, تو انہوں نے اس راکھ کو جمع کیا, اس سے سیاہی بنائی اور اس سے کتابیں لکھی. اب اگر کسی نے حق کو تلاش کرنا ہے تو کتابوں میں دیکھے, حق ویسے نہیں ملے گا. یہ بہت بڑے بزرگ کے نام سے کوٹیشن, بہت بڑے بزرگ کے نام, کیا نام تھا ان کا, ہاں نہیں نہیں یار وہ تو بہت دور کی بات کی بات ہے، وہ مجھے بھی ذہن میں نہیں آ رہا، ایک بہت بڑے متقدمین میں سے. اچھا ان کے نام سے. تو میں نے فوراً بات کر لی، میں نے عرض کی، اس پہ کمنٹ کر لیا کہ یہ ناممکن ہے، یہ کتاب میں تحریف ہو چکی ہے کیونکہ اس کی کوئی تعویل نہیں ہو سکتی. حق اور باطل کے معرکے میں نہ حق ختم ہوگا کبھی نہ باطل کبھی ختم ہوگا، یہ قیامت تک یہ معرکہ جاری رہے گا، قرآن و سنت سے ثابت ہے. آخر محمد علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو دجال بھی ہوگا نا، تو دجال باطل ہے محمد علیہ السلام کے، دونوں موجود ہیں نہیں ہیں. ہاں جی، تو میں نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتا کہ حق ختم ہو جائے یا باطل ختم ہو جائے، یہ چلتا رہے گا. ہاں جی، اس وجہ سے یہ ہمارے اس کتاب میں جو بھی جن کے نام سے جو کتاب ہے اس میں تعریف ہو چکی ہے. اس پر انہوں نے اس پہ دلائل پیش کی، نہیں اس کا تعویل کریں آپ، اس کی تعویل ممکن ہے. میں نے کہا میرے نزدیک ممکن نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا، کیونکہ ظاہر ہے مطلب یہ ہے کہ اس کی پہلی بات ہی قرآن و سنت کے خلاف ہے، تو میں کیسے. اس پر انہوں نے کہا کہ لوگ ظاہر کو لیکھتے ہیں اور بزرگوں کے مقامات کو نہیں دیکھتے. ہاں یہ مطلب جو ظاہر والے جو ہے نا وہ جلدی فتویٰ لگا لیتے ہیں، تو آپ بھی جلدی فتویٰ لگا رہے ہیں. میں نے کہا میں مفتی ہوئی نہیں تو میں فتویٰ کیسے لگاؤں، یہ تو ایک تحقیق کی بات ہے، یہ فتویٰ کی بات تو نہیں ہے. خیر وہ لمبی باس چلتی رہی. پھر اس کے بعد اخیر میں جب پتہ چل گیا کہ اب ہم لوگ کوئی تعویل پیش نہیں کر سکتے، تو انہوں نے کہا نہیں آپ یہ تعویل پیش کر سکتے تھے، بلکہ یہاں تک اس نے کہا کہ مجھے کشف ہو گیا کہ وہ بزرگ مجھ سے ناراض ہے کہ اس کا تعویل آپ کر سکتے تھے اور آپ نے نہیں. یہ کشفوں میں بھی بہت لوگ پڑے ہوتے ہیں، یہ مسائل ہیں. ہاں جی، میں نے کہا کشف ذہنی چیز ہے، اگر آپ کو کشف ہوا بھی ہے تو ذہنی چیز ہے، اور ذہنی چیز قطعی کے مقابلے میں قابل سماعت نہیں ہے. اس لیے جب بھی کوئی کشف کی بات ہوگی تو اس کو ہم قرآن و سنت پہ پیش کریں گے. اگر وہ ٹیک ہو گیا تو صحیح ہے، نہیں ٹیک ہو گیا تو رد ہے، یہ تو قانون ہے، ہمارے بزرگوں نے بتایا ہوا ہے. تو اس پر اخیر میں انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ابن منصور کا واقعہ ہے، کیونکہ ابن منصور رحمۃ اللہ علیہ یہ حق پر تھے، ان کو شہید کیا گیا، ان کے لاش کو جلایا گیا اور دجلہ میں ڈالا گیا. میں نے نیٹ پر سرچ کیا، ظاہر نیٹ ایک فوری ایکسس کا ذریعہ ہے، کتابیں تو میسر نہیں ہوتی اتنی جلدی. تو دو بڑی پارٹیاں منصور کے بارے میں سامنے آئیں، ایک اہل تشیع اور دوسرا اہل سنت. اہل سنت والجماعت جو ہے ان کے جو اکابر ہیں، یہ ابن منصور کو بھی حق پہ سمجھتے ہیں اور ان کو شہید کرنے والوں کو بھی حق پر سمجھتے ہیں، کہ ان نے ظاہر کی افات کے لیے، شریعت کی افات کے لیے اس کو شہید کیا گرچہ وہ معذور تھے. تو ان نے کہا جی میں نے حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں ہے کہ منصور جو ہے نا وہ. میں نے کہا دکھا دے سر وہ کتاب کون سی ہے، تو اس نے جو ٹائٹل بتایا وہ بھی میں نے نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیا. اس سے میں نے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی بات نکالی حضرت ہی کی کتاب سے، جس میں حضرت نے بالکل یہی بات فرمائی تھی جو میں عرض کر چکا ہوں. میں نے اب دیکھو حضرت نے بھی بات فرمائی کہ منصور بھی حق پر تھے اور جو ان کو شہید کرنے والے تھے وہ بھی اس میں سکوت چاہیے، لہٰذا ہم بھی یہی کر رہے ہیں. خیر وہ بات تو ختم ہو گئی، اسی طرح مسئلہ چل پڑا. تو یہ بھی ایک بات ہے، بعد میں بھی اس قسم کی بات ہوئی، کیونکہ یہ رجال کی طرف جو ہے مطلب جھکاؤ شریعت کے مقابلے میں یہ ذرا مسئلہ ہے، مطلب بعض لوگوں میں مسئلہ ہوتا ہے، حالانکہ رجال اور کتاب دونوں کے ساتھ تمسک کا حکم ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ اس پہ بات کی ہے کہ رجال اللہ کا پتہ چلتا ہے سورہ فاتحہ سے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور کتاب کا سورہ بقرہ کے بالکل ابتدائی حصے، ہاں جی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، فرمایا جنہوں نے دونوں کے ساتھ تمسک کیا تو وہ محفوظ ہو گئے، اور جن نے کسی ایک کو لیا دوسرے کو چھوڑا تو گمراہ ہو گئے. اور مثال یہ ہے کہ جن نے رجال کو صرف لیا ہے، کتاب کو چھوڑا ہے، وہ فاطمین، اور جنہوں نے مطلب رجال کو چھوڑا ہے کتاب کو لیا اور خوارج، اور دونوں گمراہ. تو اس طرح مطلب ہے کہ وہ یعنی یہ مسئلہ مطلب چلتا رہتا ہے. تو خیر یہ سلسلہ ہمارا چونکہ چلتا رہا تو اس پر کچھ حضرات نے ظاہر ان کا ساتھ دیا، ظاہر وہ تو، اور انہوں نے مطلب مجھے کچھ سمجھانے کی کوشش کی. ان میں سے ایک مکتوب شریف کے بارے میں، جو مکتوب نمبر 121 تاویل کے بارے میں، یہ تاویل حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ان چیزوں کی تاویل کرنی چاہیے، تو وہ مکتوب شریف 121 پر ہمارے ہاں جب نمبر آ گیا اس کا، اور تقریباً قریب ہی ان کا نمبر آ گیا کیونکہ جلد سوم کا 121 نمبر ہے، تو یہ جب آ گیا تو بڑی تفصیل کے ساتھ پھر اس پر گفتگو ہوئی. تو اس کی 6 قسطیں ہوئی، تو وہ 6 قسطیں بہت اہم ہیں. تو ان میں سے ہم اس کا بالکل پہلا حصہ اور اس کا بعد جو دوسرا حصہ ہے وہ آج انشاءاللہ کوشش کریں گے. اس میں ہمیں کچھ فائدہ ہوگا، کچھ فائدہ یہ ہوگا کہ بہت بڑا سوال مراد اور مرید والا، محبوب اور محب والا، یہ اس کے اندر بڑے تفصیل کے ساتھ موجود ہے. اصل میں نقشبندی سلسلے کو بہت بڑا ڈچکا جو لگا ہے وہ اس چیز سے لگا ہے کہ سب لوگوں نے اپنے آپ کو محبوب سمجھ لیا، سب لوگوں نے اپنے آپ کو محبوب سمجھ لیا. محب والی بات کو نقشبندی سلسلے کا تنقیص باقاعدہ کہا گیا، یہ تنقیص ہے، یہ گستاخی ہے نقشبندی سلسلے کی باقاعدہ. تو یہ مطلب یہ بہت بڑا جھٹکا لگا ہے اس کے ساتھ، حالانکہ مجدد صاحب نے اس مسئلے کو صاف کیا ہے، لیکن جو بات پکی ہو جاتی ہے نا اس کو نکالنا کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا. آپ دلائل دیں گے اس کے مقابلے میں دلائل لائیں گے، حالانکہ بات بڑی واضح اور سامنے کی ہوئی. تو الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فوز باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن الرحیم. چند دن پہلے ہمارے مفتی صاحب، ایک مفتی صاحب تھے، ایک مکتوب نمبر 121 کا اقتباس اپنے گروپ میں شیئر کیا تھا. چونکہ ہمارے اس گروپ میں اور اس گروپ میں مشترک حضرات موجود ہیں، تو بعض دفعہ جو حضرات یہاں کسی چیز کو پسند کرتے ہیں وہاں شیئر کر لیتے ہیں، اور بعض دفعہ وہاں کوئی چیز پسند کرے تو یہاں شیئر کر لیتے ہیں، اور بعض دفعہ پرسنل نمبر پر بھی بھیج دیتے ہیں. تو اس طریقے سے گویا آپس میں شیئرنگ کا سلسلہ چل رہا ہے. تو ٹھیک ہے، ایک دوسرے سے استفادہ کرنا مناسب بات ہے. اس مکتوب شریف کے اندر کچھ خاص باتیں ایسی تھیں جس کا تذکرہ سب کے لیے مفید ہے. تو اگرچہ مکتوب ہمارا معمول کے مطابق سامنے آیا ہے، یعنی اس کو ہم نے خصوصی طور پر اس کو نہیں بیان کیا، ہمارے عموماً جو درس ہوتا تھا اس میں مکتوب نمبر یہ آیا، کیونکہ اللہ کا شکر اس وقت ہماری خانقاہ میں مکتوبات شریف کا درس ہو رہا ہے، بدھ کے دن، اس میں اللہ کا شکر ہے کہ 30 جلد تک ہم پہنچ گئے اور مکتوب نمبر 121 ہی کی باری تھی. تو معمول کے مطابق ہمارے اس مکتوب کا درس ہونا تھا، تو درمیان میں بالکل وہی حصہ آ گیا جس پر مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی، اور کہ وہی حصہ آ گیا جو مفتی صاحب نے وہاں شیئر کیا تھا. لہٰذا اس زمن میں بات بھی آ گئی اور ساری بات جو اکٹھی جمع ہو گئی، تو ان سے بہت ساری چیزیں اور کھل گئیں. تو میں نے ضرور سمجھا کہ ان میں سب کو شریک کیا جائے. اور ایک تو یہ ہے کہ چونکہ رمضان شریف کا مہینے شیاطین باندھے گئے ہیں، تو اس لیے امید کی جا سکتی اسی رمضان شریف کے بعد آج تو امید کی جاتی ہے کہ اس کو مناظرہ کے انداز میں نہیں لیا جائے گا. تو اس مکتوب شریف کی تشریح بھی اس گروپ میں شیئر کیا جائے تو اچھی بات ہے. اس وجہ سے ایک ان کو بھی فائدہ ہو جائے گا، ویسے اکثر لوگ اس گروپ کے اس گروپ میں ہمارے پاس بھی ہیں، تو اس سے کوئی زیادہ مسئلہ تو نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی کرنا چاہے تو ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. تو اس مکتوب نمبر 121 میں مکتوب نمبر 87 کے حوالے سے کچھ خاص باتیں ذکر کی گئی تھیں. یہ مکتوب نمبر 87، اس میں حضرت نے اپنی ذات کے بارے میں بات کی تھی، لیکن اس میں کچھ ایسی باتیں تھیں جس میں لوگوں کو بڑے جھٹکے لگے اس وقت کے حضرات کو، اور میں سے کچھ حضرات نے اس پر
تحفظات کا یا ناراضگی کا اظہار کیا تھا، جن میں بڑے بڑے لوگ بھی تھے، جن میں مولوی عبدالحق محدث دہلوی بھی تھے، جو حضرت کے پھر بھائی ہیں، یعنی وہ بھی حضرت خواجہ واقف اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، معمولی شخص نہیں تھے، بڑے مقبولین میں سے. ہاں جی، تو ان کو بھی مطلب فکر ہوئی، تو انہوں نے بھی حضرت کے بارے میں بات کی. تو اور شاید یہ پہلی دفعہ ہو کہ اس پر بہت سخت ریئیکشن ہوا، اور کچھ حضرات اس کے بارے میں بعض تحفظات ظاہر کیے، جس میں بڑے بڑے لوگ تھے، جیسے حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی کچھ اشکالات اس میں پیش آئے. اور اس سلسلہ کچھ ظاہر ہے کہ ان حضرات کے درمیان چل پڑا، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت کے ساتھیوں میں سے تھے، نے اس کے بارے میں لکھا، تو حضرت رحمۃ اللہ کو اس سے بھی پتہ چل گیا کہ تو حضرت رحمۃ اللہ ان کو شفقتاً تھوڑا سا اظہار بھی کیا کہ آپ کو خود ہی اس کا جواب دینا چاہیے تھا، میں اس کا کیوں جواب دوں، آپ کو خود ہی جواب دینا چاہیے تھا، اس کی تعویل کرنی چاہیے تھی. اسی وجہ سے یہ کیا تھا کہ آپ تعویل نہیں کر رہے ہو، دیکھیں وہ حضرت نے تعویل کی، مطلب مجھے اصل میں اس وجہ سے یہ بات کی. تو بہرحال حضرت نے جو اس کی تعویلیت کی وہ کر لیں. اب اس زمن میں ایک اچھی بات سامنے آ گئی، کیونکہ ظاہر ہے ساری چیزیں اللہ پاک کی طرف سے، اللہ پاک ان ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے سامنے لا رہا ہے، تو اس ہم کیوں فائدہ نہ اٹھائیں. تو اس میں یہ والی بات تھی جو ہمارے مفتی صاحب نے اس اقتباس کو شیئر کیا تھا، اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جیسے تعویل کے بارے میں بات چل رہی تھی، تو انہوں نے اس کا اظہار اس طرح کیا کہ تعویل کرنی چاہیے، یعنی تعویل ایسی جگہوں پر ضروری ہے اور مثبت تعویل کرنی چاہیے، اور یہی ہمارے بھائی صاحب بھی فرمایا کرتے جن کا میں نے ذکر کیا کہ تعویل ضروری ہے. یقیناً تعویل ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے اور ہم بھی تعویل کرتے ہیں. مثلاً اسی مکتوب شریف 87 نمبر ہی کو لے لیں، جس وقت ہمارے سامنے آیا تھا اس وقت ہمارے پاس یہ مکتوب نمبر 121 سامنے نہیں تھا. یہ تو اب ہمیں پتہ چل رہا ہے نا کہ حضرت نے اس کی کیا تشریحات کی ہے. ہمارے سامنے نہیں تھا، اس قسم کی کوئی بات تھی، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ جو تعویلیں ہم نے کی ہیں وہ ہمارے ویب پر موجود ہیں. چونکہ ہمارے سارے مکتوبات کے جو دروس ہیں وہ الحمدللہ موجود ہوتے ہیں ہمارے ویب سائٹ کے اوپر، تو اسے کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. تو اس میں الحمدللہ ہم نے وہ ساری تعویلات کر لی تھی، باوجود اس کے کہ 121 نمبر مکتوب ہم نے اس وقت پڑھا نہیں تھا. لیکن وہ ساری تعویلات ہم نے کر لی جس وقت ضروری تھی، جس کا حضرت رحمۃ اللہ چاہتے تھے کہ لوگ اس کی تعویل کرے، تو الحمدللہ ہم کر چکے ہیں. اس میں کوئی زیادہ مشکل بات نہیں تھی، لیکن ہم اس وقت کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں کھل گئی ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن بہرحال جن حضرات کو پہلی دفعہ اس کے ساتھ سابقہ پڑھا، تو ان کو بڑی حیرت ہوئی، اور مجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ انہوں نے شاید یہ مناسب نہیں سمجھا. اس کی وجہ یہ کہ ہم نے مجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جلد سوم کی باتیں ہیں، تو جلد سوم میں جلد دوم بھی ہو چکا ہے، جلد اول بھی ہو چکا ہے، اچھے خاصے چیز ہو چکی ہے، جب مجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نقطہ نظر کئی طریقے سے ہمارے سامنے آ چکا تھا، تو لہٰذا ہمارے لیے تعویل کرنا آسان تھا. لیکن جن حضرات کے سامنے وہ چیزیں نہیں تھیں، تو ظاہر ہے پر ان کے لیے تو مشکل تھا نا، تو ان کے لیے پھر مسائل تو تھے. اچھا، تو ان اور مجد صاحب رحمۃ کے ساتھ انہوں نے شاید یہ مناسب نہیں سمجھا کہ حضرت رحمۃ اس قسم کی باتیں کرے. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ماشاء اللہ اس کی بڑی زبردست تشریح فرمائی. اب جو تعویل ہم کر چکے تھے، وہ جس کے بارے ہم کہنا چاہتے کہ ہم تعویل کے حق میں اور تعویل ہم کرتے ہیں، لیکن ہر جگہ معاملہ الگ ہوتا ہے، تعویل ہر جگہ ایک جیسی نہیں ہو سکتی. مثبت تعویل ہم کرتے ہیں، لیکن جیسے کہ اس مکتوب شریف میں آگے آئے گا کہ تعویل کیسے ہونا چاہیے، تو ان باتوں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ جس بزرگ کی بات ہو تو اس سے تہمت دور کی جائے، ان کے بعد شریعت کے مطابق نظر آئے، بصورت دیگر کچھ اور متبادل طریقوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے، جس کا ابھی انشاءاللہ ذکر آ رہا ہے. لہٰذا ہر جگہ ایک جیسا قانون تو استعمال نہیں ہو سکتا. تو اس میں حضرت رحمۃ اللہ کی جو بات تھی اس میں اتنا زیادہ مشکل نہیں تھا. مثلا اس میں حضرت رحمۃ اللہ نے گویا کہ ثابت کیا تھا کہ اپنی مرادیت اور اویسیت اور پھر محمدی مشرب کا ہونا، اور پھر محمدی مشرب کے بارے میں جو بات تھی وہ بتائی. چونکہ باتیں ہم پہلے پڑھ چکے تھے، محمدی مشرب کس کو کہتے ہیں، ویسی نسبت کس کو کہتے ہیں، یہ چیز ہم پڑھ چکے تھے. شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطلب جناب امارات میں پڑھ چکے ہیں، اور مطلب دوسرے جگہوں پہ پڑھ چکے تھے، لہٰذا ہمارے لیے یہ مسئلہ نہیں تھا. تو وہ پھر یہ کہ لیکن ان کے رضا اس وقت مسئلہ ہو سکتا تھا. اور پھر محمد مشرق کے بارے میں جو بات ہے وہ بتائی, اور اپنے سلسلے کا ہونا یعنی اپنے سلسلے کا بھی اظہار کیا, بلکہ تمام سلاسل کے بارے میں بتا دیا کہ مجھے یہ نسبت حاصل ہے. تو ٹھیک ہے, وہ تو حاصل تھی, اور ساتھ یہ والی بھی بات تھی کہ اپنے پیر صاحب کا بھی ذکر کیا. اس میں کچھ باتیں بڑی اب کلیئر آئیں گی انشاءاللہ. اس وجہ سے بہت اہم مکتوب ہے اور اس کو ہم نے اس لیے منتخب کیا, حالانکہ مکتوب شریف پہ بات ہو چکی ہے لیکن اس وقت ہم اس اور کنٹیکس میں اس کو پیش کر رہے ہیں, کچھ باتوں کے جوابات کے طور پہ پیش کر رہے ہیں. پہلے ہم نے صرف اس کو اس کی تشریح کے طور پر پیش کیا تھا, اب الحمدللہ ہم اس کے حوالے کے طور پر پیش کر رہے ہیں. اچھا, اپنے پیر صاحب کا بھی ذکر کیا, خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھی ذکر کیا, لیکن اللہ کے اس فضل کا بھی خاص ذکر کیا جو کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے ہوا تھا, اور جو کہ ویسے ہو گیا تھا تو اس میں جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ جل شانہ تک یعنی بات پہنچانا, یہ بعض لوگوں کو پریشانی اس سے ہوگی کیسے اس میں ہو سکتا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے کوئی بے نیاز ہو سکتا ہے. تو اس میں حضرت رحمۃ اللہ نے بات تو نہیں کی کہ میں بے نیاز ہوں, بلکہ اس میں حضرت رحمۃ نے فرمایا تھا کہ بے نیاز مندی کے ساتھ ہوں, یعنی خادمانہ طور پر ہوں, تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی. لیکن وہ جو توسط والی بات تھی, وہ غیر توسط کی, اس کی تشریح کی ضرورت ضرور تھی. تو اس مکتوب نمبر 121 میں وہ تشریح بہت اچھی طرح ہو گئی ہے. اس سے پہلے مفید ہوگا کہ میں وہ مکتوب نمبر 87 کا بھی ذکر کر لوں, تاکہ ساتھیوں کو پتہ چلے کہ مسئلہ کیا تھا, اس کا حل کیا ہے. تھوڑی سی صبر آزما بات ضرور ہے, لیکن یہ بات انشاءاللہ وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس سے فائدہ بہت ہوگا, بالخصوص رمضان شریف میں. تو حضرت فرماتے مولانا صالح کولابی کی طرف حضرت مجد مزدلاری کی مرادی اور مریدی کے اسرار میں صادر فرمایا, مریدی اور مرادی. الحمدللہ والسلام علی عباد الذین اصطفا, تمام تعریف اللہ تعالیٰ کی, اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو. میں اللہ جل وعلا کا مرید بھی ہوں, ہلنا تو چاہیے, اور اللہ عز و شان کی مراد بھی ہوں. میرا ارادت کا سلسلہ بے توسط اللہ تعالیٰ سے متصل ہے, اور میرا ہاتھ اللہ سبحان اللہ کے ہاتھ کے قائم مقام ہے, اور میرے رد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت واسطوں سے ہے. طریقے نقشبندیہ میں 21 واسطوں کے درمیان میں ہے, طریقے قادریہ میں 25, طریقے چشتیہ میں 27 درمیان میں ہیں, اور میرے رد جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے واسطوں کو قبول نہیں کرتی, جیسے کہ اوپر بیان ہوا. لہٰذا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرید بھی ہوں, اور ان کا پیر بھائی بھی, اور آپس کا پسرو بھی, یعنی آپ کا متبی اور مقتدی بھی. ہلنے والی بات ہے نا, ہلنے والی بات ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دولت کے دسترخوان پر اگرچہ میں توفیل ہی ہوں, لیکن بن بلائے نہیں آیا, اور اگرچہ ان کا متبع ہوں لیکن اصالت سے بےبیرا نہیں ہوں, اگرچہ میں امتی ہوں لیکن دوست دولت میں اس کا شریک ہوں, البتہ ایسی شرکت نہیں کہ جس سے ہمسری کا دعویٰ پیدا ہو, کیونکہ وہ تو کفر ہے, بلکہ وہ شرکت ہے جو خادم کو اپنے مخدوم کے ساتھ ہوا کرتی ہے. جب تک مجھے طلب نہیں کیا اس دولت کے دسترخوان پر حاضر نہیں ہوا, اور جب تک انہوں نے نہیں چاہا اس دولت کی طرف اپنے ہاتھ نہیں بڑھایا, اگرچہ میں ویسی ہوں لیکن میں اپنا مربی حاضر ناظر رکھتا ہوں. اگرچہ طریقے نقشبندیہ میرے پیر عبدالباقی رحمۃ اللہ علیہ ہیں, لیکن میرے تربیت کا کفیل اللہ باقی ہے. میں نے اس کے فضل سے تربیت پائی ہے, اور میں اجتباء کے راہ پہ چلا ہوں. میرا سلسلہ رحمانی سلسلہ ہے, کیونکہ میں عبدالرحمٰن ہوں, میرا رب رحمان ہے, میرا مربی ارحم الراحمین ہے, اور میرا طریقہ سبحانی ہے, کیونکہ میں تنزیہ کے راہ سے چلا ہوں, اور میں نے ذات اقدس کے سوا کسی کو اسم اور صفت سے نہیں چاہا. میرا سبحانی کہنا وہ سبحانی نہیں جس کے قائل بایزید بستامی ہوئے ہیں کہ ان کو کوئی ارتباط اور مساس نہیں ہے, بلکہ وہ انفس کے دائرے سے باہر نکلے ہی نہیں تھے, اور یہ سبحانی کہنا ماورائے نفس و آفاق ہے, اور تشبیہ ہے کہ جس نے تنزیہ کا لباس پہن لیا ہے, اور یہ تنزیہ وہ ہے جس کو تشبیہ کی گرد بھی نہیں پہنچی, اور اس نے مستی کے سر چشمہ سے چوش مارا اور عین ہوش سے سہو سے برآمد ہوا, اور ہم رامی نے میرے حق میں تربیت کے اسباب کو موقف علیہ نہیں رکھا, اور میں تربیت میں اپنے فضل کے علاوہ کسی دوسری کو علت فائلی نہیں بنایا, اور اپنے کمال کرم سے اس غیرت کی وجہ سے حق تعالیٰ تقدس نے میرے حق میں رکھی ہے, کسی دوسرے کے فعل کو میرے تربیت میں تجویز نہیں فرمایا, میں کسی دوسرے کے اس معنی میں متوجہ ہوں. میں اللہ جل شانہ کا پروردہ, اس تعالیٰ کے بے انتہا فضل و کرم کا مجتبہ اور برگزیدہ ہوں. انشاءاللہ اگلے سبق میں حضرت نے جو تشریف فرمائی وہ پیش کی جائے گی. یہ پہلا ایسا تھا. کیا خیال ہے, کچھ ہل گئے؟ ہاں جی بالکل ٹھیک. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس میں بہت معاملہ ڈائریکٹ ڈائریکٹ ہے, لیکن یہ سمجھ میں آنے والے کوئی ایسی بات نہیں. اس کی وجہ کہ جو ویسی نسبت کو جانتا ہے, جو محمدی مشرب کو جانتا ہے, ہاں جی, اور جو محبوبیت کو جانتا ہے وہ ان تمام چیزوں کو پھر جانتا ہوگا. اب مجھے بتاؤ باقی لوگ اس طرح ہیں؟ اب سب لوگ اپنے آپ کو اس طرح کہہ سکتے ہیں؟ بس یہی بات ہے کہ حضرت کی باتوں کو اپنے اوپر ارے ہر ایک اپنے اپنے, وہ حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ جو ارشاد فرمائے بہت مناسب ارشاد فرمائے, فرمائے حضرت کے معارف حضرت کے معارف ہیں. حضرت مجید الفسانی مسیح بھی معارف حضرت کے معارف ہیں, وہ ہمارے نہیں ہیں. حضرت نے دو کام کیے ہیں بڑے, ایک عقائد کے اوپر کام کیا ہے, وہ عقائد علماء کے ذریعے سے امت تک پہنچ گئے, وہ کام ہو چکا ہے الحمدللہ. دوسرا کام شریعت پر استقامت ہے, جس کے لیے نفس کی اصلاح ضروری ہے, تو وہ کام ہو رہا ہے, صوفیہ کرام وہ کر رہے ہیں. لہذا ہمیں یہ کام کرنا ہے, باقی حضرت کے معارف حضرت کے معارف. کتنا صاف فیصلہ کیا ہے, اور یہی مطلب ہم کر سکتے ہیں. ہم حضرت کے معارف کے دعوے دار تو نہیں ہو سکتے. حضرت کے معارف حضرت کے معارف ہے, بس ٹھیک ہے جی, حضرت کو اللہ پاک نے جو مقام دیا تھا وہ دیا تھا. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کرتے نہیں کرتے, تو کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابری کا وہ کر سکتے؟ وہ تو نہیں ہو سکتا. مطلب جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم استفادہ کر رہے ہیں سنت کے ذریعے سے, اس طرح مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وسلم ہم استفادہ کر سکتے, ان کے برابری کا دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہم ان کی طرح ہیں. یہ اصل میں مطلب بنیادی نقطہ ہے, اس کو اپنے سامنے لانا ضروری تھا. اب جو ہے نا انشاءاللہ العزیز آگے چلتے ہیں. وہ جو سیر مرادی اور سیر یہ ہے, اصل میں چونکہ بعض حضرات مامور ہوتے ہیں کسی بات کے, تو ان کو بات کرنی پڑتی ہے, اور چونکہ اپنے نفس سے نکل چکے ہوتے ہیں لہٰذا ان کی بات نفس کے لیے نہیں ہوتی. لیکن ایسا کوئی کام دوسرا اگر ان کو دیکھ کر کر لے کہ انہوں نے ایسے کیا تو میں بھی کر لوں, تو اس سے زندگی میں وہ بڑھ سکتا ہے, یعنی بہت خطرناک بات ہو جاتی ہے. لہٰذا جن کا یہ حال نہ ہو, جن کا یہ مقام نہ ہو, اس کے حساب سے پھر وہ بات نہیں ہو سکتی. تو حضرت مجاہد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا چونکہ اس وقت جو مقام تھا وہ ایسا تھا کہ وہ تمام چیزوں سے باہر چلے گئے تھے, اور فنانس بھی حاصل کر چکے تھے, اور اس سے بھی آگے کے بہت مقامات حاصل کر, تو ان کا یہ کہنا اور بات ہے. البتہ اس میں کچھ باتیں ہمارے لیے بھی رہنمائی کی ہیں, ان سے ہم انشاءاللہ بھرپور فائدہ حاصل کریں گے. اب کیا ہمارے لیے کیا ہے, وہ ہے سیر مرادی اور سیر مریدی, جس پر بنیادی طور پہ جھگڑا ہے. کہ مطلب ہم لوگ اگر اپنے آپ کو کہے کہ ہم نقشبندی ہیں لہٰذا ہم بھی مراد ہیں, ہم بھی محبوب ہیں, تو اس دعویٰ کی دلیل ہونی چاہیے, اس دعویٰ کی دلیل ہونی چاہیے. ہم کہتے ہیں اور سلسلوں میں بھی مراد ہے, اور سلسلوں میں بھی مرید ہے, نقشبندی سلسلے میں بھی مراد ہے, نقشبندی سلسلے میں بھی مرید ہے. بس اتنی بات مطلب ہم لوگ کر سکتے ہیں, یہ انشاءاللہ اسے ثابت کریں گے. سارے سالکین کو دو گروہوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے, محبوبین اور محبین. ان کو مراد اور مرید بھی کہتے ہیں. سیر مرادی کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ مراد ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے, اس کے لیے تربیت کا طریقہ اور سیر الگ ہے, اور سیر مریدی وہی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرتا ہے, اللہ کو چاہتا ہے, اللہ کی طرف جانا چاہتا ہے, ان کے لیے تربیت کا طریقہ الگ ہے. یہ دونوں سیر مرادی اور سیر مریدی فی الواقع موجود ہیں. البتہ اس میں ایک بات ذرا سامنے رکھنی ہے, جس کو اللہ تعالیٰ مراد بنائے تو ان کے ہاتھ پر بعض اوقات کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو عمومی طور پر سمجھ میں نہیں آتے, اس لیے بہت سارے لوگ ان کا انکار کر لیتے ہیں. چونکہ ان کا حلیہ طور طریقہ رہن سہن وہی ہوتا ہے جن میں ان سے کام لینا ہوتا ہے, تو اس کے اس مراد ہونے پر شک ہونے لگتا ہے, اس لیے ان سے کبھی کبھی کہلوا لیا جاتا ہے. بس اگر وہ واقعی محبوبین میں ہو تو ان کا ایک کہنا اس کے طریق کا ایک حصہ ہوتا ہے. جیسے انبیاء کرام اپنے بارے میں کہتے تھے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ملی ہے, پھر ان کے ساتھ جو مکالمہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کا کیا تھا؟ فرعون نے سوال کہ تو ہمارا وہ ہے مجرم ہے, نعوذ باللہ من ذالک, تو نے تو ایک آدمی کو مارا تھا اور ہمارے ساتھ پلے بڑے ہو, ہمارے تمہارے اوپر کتنے احسانات ہیں؟ تو ان نے کہا ہاں اس وقت یہ کام جو ہوا تھا وہ مطلب ظاہر ہے اس میں وہ نہیں تھا, میں یہاں سے چلا اس لیے گیا تھا کہ مجھے اپنے اوپر خوف تھا کہ آپ لوگ مجھے نقصان پہنچائیں گے, ہاں وہاں جا کر اللہ پاک نے مجھے نبوت عطا فرمائی. ہاں جی, تو پھر انہوں نے سوالات کیے ہیں, اس سوالات کے جوابات دیے ہیں, اور پھر اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ جب انکار کیا, کہتے ہیں یہ تو نعوذ باللہ من ذالک پاگل لگتا ہے جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں دلیل دوں, مطلب آپ کو یعنی نشانی دوں, تو انہوں نے کہا پھر دو. تو انہوں نے اژدہا والی اور جو یہ بیزا والی وہ نشانی پیش کر لی. تو مقصد یہ کہ نبی کو کہنا پڑتا ہے, نبی کو کہنا پڑتا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا کام آگے یہی ہے, اور ہوتا وہ عام لوگوں میں, یعنی بشر تو ہوتے ہیں. اچھا, تو ان کا یہ کہنا اس کے طریقے سے جیسے ہم دیکھ رہا ہوں اپنے بارے میں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمت ملی. اکثر لوگ اس کو نہیں مان رہے ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کیسے نبی, کہ تو کاتے ہیں ہماری طرف, بازاروں کو جاتے ہیں وغیرہ, ان کے ظاہر کاموں کو دیکھ کر ان کے باطن کو بھی اس پر قیاس کر لیتے, حالانکہ وہ چنے ہوئے ہوتے اور ہدایت کے نظام کا حصہ ہوتے تھے, اور جو اس سے انکار کرتے وہ اللہ تعالیٰ کے اس فضل سے محروم ہو جاتے, جو ان منتخب بستیوں پر ہوتا تھا. جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو نبی تو اب نہیں آئے گا, لیکن ولایت کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. اور ولایت میں بھی اسی طرح دو قسم کے اولیاء ہوں گے, مراد بھی ہوں گے, مرید بھی ہوں گے. اس کے بارے میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں, یعنی گویا کہ وہ اس کے بعد, ہاں اجتباء کی راہ بالاصالت انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے, حضرت نے فرمایا, اور امتیوں کو دوسرے کمالات کی طرح ان کی پیروی کے باعث اس سے بھی حصہ ملے. ایسا نہیں کہ اجتباء کا رسم مطلقاً طور پر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے اور امتیوں کے لیے اس میں ہرگز کوئی حصہ نہیں کہ وہ غیر واقع ہے. صاحب عوارف, اب دیکھیں کس کی مثال دے رہے ہیں, صاحب عوارف, ان عوارف المعارف, صاحب عارف خود سرو نے بھی مجذوب سالک اور سالک مجذوب کے بارے میں بیان کیا ہے. اس معنی کی تصریف فرمایا, مریدوں کی راہ کو راہ انابت اور مرادوں کی راہ کو راہ اجتباء کہا گیا. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے, اللہ اجتبی الیہ من یشاء و یہدی الیہ من ینیب, اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو برگزی دے کر لے, جو اس کی طرف رجوع کرے اس کو ہدایت دیتا ہے. ہاں اجتباء کی راہ بالاصالت انبیاء علیہ السلام تسلیمات کے ساتھ مخصوص ہے, یعنی اصل میں انبیاء کے ساتھ ہے, اور بالتبع مطلب امتیوں کو بھی ہے, یعنی یہ والی بات ہے. یعنی اصل میں تو نبوت محنت پر نہیں ہے, کوئی بہت محنت بھی کر لے لیکن محنت سے نبوت حاصل نہیں کر سکتا, لیکن اللہ پاک نے نبوت کا دروازہ چونکہ بند کر لیا, اب نبی کوئی نہیں ہو سکتا, تو یہ بالاصالت یعنی اصل میں انبیاء کے لیے ہے, لیکن تبعیت کے طور پر انبیاء کے اتباع میں بعض امتیوں کو بھی مجتبعین بنا لیتے ہیں. اس پر جیسے کہ عرض کیا کہ مرادوں یعنی محبوب میں جب کوئی اپنے بارے میں ایسی کوئی خصوصی بات کی طرف اشارہ کرتے تو مخلصین تک کو بھی اس پر حیرت ہو سکتی ہے, جس میں بعض حضرات اخلاص کے ساتھ ان کے اوپر تنقید بھی کر سکتے. ہمارے کاکا سے وہاں پر بھی بڑی تنقیدیں ہوئی تھیں, ہاں جی, اور یہاں تک مطلب ان کو کہا گیا کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے, آپ کو اجازت ہی نہیں. انہوں نے کہا بالکل میں تو نہیں کرتا ہوں, اٹھا دو ان لوگوں کو, لے جاؤ ان کو, میں نے کب کہا ہے کہ میرے پاس آؤ. ہاں جی, ظاہر مطلب ہے کہ وہ کرتے ہیں کہ بھائی چلے جاؤ, لیکن لوگ بار بار آتے تھے. تو مقصد میرا یہ ہے کہ ایسے حضرات جو ہوتے ہیں ان کا کام مختلف ہوتا ہے, ان کو چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, اور چنے ہوئے لوگوں میں ذرا باتیں مختلف ہوا کرتی ہیں, اس وجہ سے بعض لوگ ان کو نہیں مانتے, لیکن ان کو ان لوگوں سے کوئی کام نہیں ہوتا, جن کے لیے ہوتے ہیں وہ ان کو مانتے ہیں اور ان سے فائدہ بھی ان کو ہوتا ہے. اچھا, تو بعض رات اخلاص کے ان کے اوپر تنقید بھی کرتے, لیکن جب وہ محبوبین اس کی تشریح کر لیتے تو مخلصین تو مان لیتے اور معاندین اس کے دشمن ہو جاتے ہیں. مکتوب نمبر 87 میں کچھ ایسی ہی باتیں ظاہر ہوئی تھیں جس کی وجہ سے بعض مخلصین نے بھی اس پر گرفت فرمائی, جیسے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, جو نہ صرف حضرت کے پیر بھائی تھے بلکہ بہت اونچے درجے کے محدث اور صوفی تھے. ایسے محدثین حضرات تنقید کے ساتھ عادی بھی ہوتے ہیں, تو آپ سسم کے دین کی افات پر معمور ہوتے ہیں, جس میں کسی کی عور رعایت نہیں کرتے ہیں, لیکن ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو ہمیں مکتوب نمبر 121 جیسے شہ پارہ کیسے ملتا, جس پر حضرت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, میرے مہدوم و مکرم سیر مرادی سیر مریدی ایک ایسا امر ہے جو اس صاحب سیر کے وجدان سے تعلق رکھتا ہے, یہ نہ کسی امر کا التزام کرنا نہیں ہے جو بغیر تعلق کے ہو, لہذا اس کے اس بات پر حجت اور برہان طلب کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اس کے باوجود جس شخص کو زبان سورۃ افہام کی قوت عطا کی ہو, وہ اگر اس صاحب سیر کے احوال و اوضاع میں بغور ملاحظہ کرے اور وہ فیوض و برکات اور علوم و معارف اللہ جل شانہ کی جس کے ساتھ اس کو ممتاز کیا ہے اس کا مشاہدہ کرے, تو ہو سکتا ہے کہ اس پر سیر مرادی کا حکم کرے اور وہ کسی دلیل کا محتاج نہ ہو. وہ شخص کے مانند ہوگا جو آفتاب و مہتاب کے قرب و بعد اور مقابل اجتماع کے ملاحظہ کے بعد اس امر کا فیصلہ کرے کہ چاند کا نور سورج کے نور سے حاصل کیا گیا, اگرچہ معنی تیز فہم ارباب کے علاوہ کسی دوسرے پر حجت نہیں ہے. یعنی وہ اسٹرانومی کے لحاظ سے اگر کوئی وہ کہتا ہے کہ وہی سورج جو ہے نا وہ تو ہر حالت میں ظاہر ہے، وہ چاند ہر حالت میں ظاہر نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے چاند کا جو نور ہے وہ اصل نہیں ہے، سورج کا نور اصل ہے۔ تو یہ بات انہوں نے جو اندازہ لگایا وہ اپنے ذہن کی تیزی کی وجہ سے لگایا۔ اور یہ بھی کہ ہمارے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقیر کے سیر کے شروع احوال میں اس سیر کو سیر مرادی فرمایا تھا، شاید دوستوں نے بھی اس معنی کو ان سے سنا ہوگا، اور مثنوی کے یہ اشعار اس فقیر کے حال کے مطابق جانتے ہوئے پڑھا کرتے تھے۔ عشق معشوقان ہاں استو ستیر، عشق عاشق باد صد تبلوز نفیر، لیک عشق عاشقاں تن ذہ کند، عشق معشوقاں خوش و فربہ کند، عشق معشوق ہے نہاں ہر پل، عشق عاشق ایاں ببانگ دہل، عشق عاشق کو کر دے بس لائر، عشق معشوق کو کرے خوشتر۔ اور مرادوں میں سے جو کوئی واصل ہوا ہے وہ اجتباء کے راستے سے گیا ہے، اور اجتباء انبیاء علیہ السلام تسلیمات کے ساتھ مخصوص ہے۔ صاحب عوارف نے مجذوب سالک اور سالک مجذوب کے بیان میں اس معنی کی تصریف فرمائی، اور مریدوں کے راہ کو رائے نابت اور مرادوں کی راہ کو رائے اجتباء کا ہے۔ اللہ تبارک فرماتا ہے اللہ اجتبی لے میں یشا ہدی لے منوب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ اس برگزی رکھ لے، جو اس کو ترجیح اس کو ہدایت دے دے۔ اس میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سیر کی سیر مرادیوں نے کا ذکر کیا، اور چونکہ وجدانی ہے تو اس کا اصل پتہ تو صرف صاحب سیر کو ہو سکتا تھا یا اس کے شیخ کو، البتہ کوئی تیز سمجھنے والا اس کے اثار سے اندازہ لگا سکتا تھا، جیسے کہ حضرت نے فلکیات کی ایک مثال دی کہ چودھویں کا چاند پورا ہوتا ہے کیونکہ چاند سورج کے سامنے اس کی روشنی کو دیکھنے والے کی طرف آ رہی ہوتی ہے، جبکہ جس وقت سورج چاند ناظر سے ایک ہی رخ پر ہوتے ہیں تو چاند کا تاریخ ایسا نظر آتا ہے، تو اس سے معلوم کر سکتا ہے کہ سورج خود روشن ہے اور چاند کی روشنی اس کا عکس ہے۔ اس طرح مختلف مشاہدات کیفیات اور حالات سے تیز سمجھ والا اس کے بارے میں پھر انداز لگا سکے اس کا سیر مرادی ہے یا مریدی۔ یہاں تک تو بات حضرت کی تھی، اب ایک غلط فہمی کا ازالہ، اس کے عنوان سے پھر ہم کچھ عرض کریں گے۔ اس بحث سے ہم جو اہم باتیں معلوم ہوئی وہ درج ذیل ہیں۔ سالکین چاہے کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھتے ہو، یا محبوب ہوتے یا محب، اور ان ہر دو کے لیے دو مختلف طریقے، جو ان دو طریقوں کا جانتا ہوگا پھر کسی کے بارے میں جاننے کے لیے کہ مرید ہے یا مراد، اس کے طور طریقوں اور اس کے ساتھ ہونے والے واقعات میں غور کرنے سے کسی نتیجے پر پہنچ سکتا ہے، جیسے کہ حضرت عمل نے فلکیات کی مثال سے بہترین طریقے پر واضح کیا۔ محبوبین دوسرے سلاسل میں بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ حضرت رحمۃ اللہ نے اوارث المعارف جو حضرت بہاءالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے بھی پہلے لکھی گئی ہے، ہاں دور سے بھی، مطلب حضرت کے بارے میں کہتے ہیں ہم فضلی ہیں لہٰذا ہم محبوبین میں، یہی کہتے ہیں نا، تو یہ خواجہ شہاب الدین سرہدی رحمۃ اللہ سے پہلے گزرے ہیں، تو وہ بھی جب اس کا ذکر کرتے ہیں تو پھر تو اس کا مطلب پھر وہ نہیں تھا نا جو کہ لوگ لے رہے ہیں۔ ہاں تو کیا حضرت احمد اس مکتوب میں دے دیے، جیسے سلطان بہو رحمۃ اللہ اور دیگر اکابر اور کسی بھی سلسلے کے سارے سالک نہ محبین ہوتے ہیں نہ محبوبین، دونوں قسم کے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت رحمۃ اللہ نے جواب میں نہیں کہا کہ میں چونکہ نقشبندی ہوں تو مرادین یا محبوبین میں مجھے کیوں نہیں مانا جاتا، آسان جواب تھا نا۔ اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کیوں انکار فرماتے، کیونکہ وہ تو نقشبندی تھے ہی، تو جانتے کہ میں بھی ہوں، بس آپ بھی ہیں، بس بات برابر ہو گئی، لیکن نہ انہوں نے مانا نہ انہوں نے، حضرت نے یہ فرمایا کہ میں نقشبندی ہوں لہٰذا میں محبوبین میں سے ہوں، لہٰذا کیوں اس پر لوگ اشکال کرتے ہیں، یہ بات نہیں فرمائی۔ ہاں جی اچھا، نے صرف اس نسبت کی بنیاد پر حضرت کو مراد نہ مانا، اور حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ نے باوجود خود جاننے کے کہ حضرت رحمۃ اللہ سیر مرادی پر ہے اپنے شیخ کا حوالہ دے رہے ہیں کہ وہ حضرت رحمۃ اللہ کو سیر مرادی پر سمجھ، اور اس زمن میں کچھ اشعار کا حوالہ دے رہے ہیں، لیکن دوسروں کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کو کیا یہ پتہ نہیں کہ میں ایک نقشبندی بزرگ سے سلسلہ نقشبندی میں بیعت ہوا ہوں، تو یہ کیا کافی دلیل نہیں ہے کہ میں سیر مرادی پر ہوں؟ بات آپ نوٹ فرما رہے ہیں، مطلب اگر ایسی بات ہوتی تو حضرت خود ہی فرماتے ہیں، بھائی تو تم عجیب باتیں ہو، میں نقشبندی ہوں، نقشبندی سارے محبوبین ہیں، میں بھی محبوبین میں سے ہوں، لہذا بات کیوں اس طرح کر رہے ہو؟ اچھا ہرگز حضرت رحمت ایسا نہیں فرماتے، حضرت کے کلام سے یہ بھی پتہ چلے کہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ کا حضرت رحمۃ اللہ کو سر مرادی پر سمجھنا عام بات نہیں تھی، اور اپنے ہر مرید کو مراد مانتا ہو، بلکہ ایک خاص بات تھی جس کے لیے اشعار تک حضرت پڑھتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نہ تو حضرت رحمۃ اللہ ہر نقشبندی کو سیر مرادی پر سمجھتے ہیں، اور نہیں ان کا شیخ، گویا کہ نقشبندی حضرات میں بھی باقی سلاسل کی طرح دونوں ہو سکتے ہیں، محبین بھی اور محبوبین بھی، محبین کے لیے الگ ترتیب ہے اور محبوبین کے لیے الگ، جیسے کہ حضرت رحمۃ اللہ نے عارف المعارف کے صاحب حضرت خواجہ شہاب الدین رحمۃ اللہ کا حوالہ دیا ہے، کیونکہ وہ بھی سالک مرزوب مرزوب سالک کی بات کرے، تو پتہ چلا کہ ان کے ہاں بھی دونوں سے ہو سکتے ہیں، اور باقی سلسلوں کی بھی ایسی مثالیں موجود ہیں جیسے سلطان باہو رحمۃ اللہ دوسرے کابر۔ یہ غلط فہمی کیوں ہے؟ اب اس کے بارے میں کچھ بات کر سکا ہوں. اس کی وجہ یہ بنی کہ حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ جل شان نے ان کے مانگنے پر قصبی طور پر بھی جذب کے اصول کا طریقہ سکھا دیا. قصبی طور پر بھی جذب کا طریقہ سکھا دیا, جس کا حضرت رحمۃ اللہ بہت محبت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. اور کیوں نہ کرتے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں خاص فضل تھا. اس لیے فرماتے کہ ہم فضلی ہیں اور بے شک فضلی ہیں, لیکن اس سے یہ مطلب ہرگز نہیں نکالنا کہ یہ جذب مبتدی جو قصبی طور پر مبتدی کو حاصل ہوتا ہے وہ اس جذب کی طرح جو وہابی طور پر ہر سلسلے کے منتہی کو حاصل ہو سکتا ہے. اس طرح ہے کہ بلکہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فہمی کو دور کرنے کے لیے مکتوب نمبر 287 میں جذب مبتدی کو صورتاً اور جذب منتہی کو حقیقتاً فرمایا ہے, اور فرمایا کہ ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اور اس جذب مبتدی کا فائدہ ہے کہ سلوک طے کرنا آسان ہو جاتا ہے. البتہ یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ جو مجتبائین ہیں ان کی تربیت کا طریقہ الگ بتایا ہے کہ ان کو پہلے جمالاً سلوک ضمناً طے کراتے ہیں, اور بعض جن کو مرجوح منتہی بنانا ہوتا ہے ان کو پھر تفصیل سے بھی گزار دیتے ہیں. لیکن سب کے ساتھ ایسا ضروری نہیں ہوتا. بعض محبوبین کو اجمال میں ہی سب کچھ دے دیتے ہیں, جیسے کہ مبدا معاہد میں ہے. لیکن جو محبین ہوتے ہیں جن کو منیبین کہتے ہیں, اس کو اس تفصیل کے ساتھ کم از کم 10 مقامات طے کرنے ہوتے ہیں. غلط فہمی کی جگہ ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ بھی چونکہ مجتبائین والا تھا جس کی شیخ نے خبر دی تھی, اس لیے مختلف راستہ. تو حضرت رحمۃ جب اپنے بارے میں بتاتے ہیں تو باقی سب اس کو اپنے بارے میں بھی سمجھ لیتے ہیں, حالانکہ حقیقت اس مکتوب سے اور مکتوب نمبر 287 سے بالکل واضح ہے کہ کسی بھی, اور مکتوب نمبر 9 میں بھی اور مکتوب نمبر 291 میں بھی ساری مطلب جمع کیا جاتا ہے, اسے واضح ہے کہ کسی بھی سلسلے کے سارے سلسلین محبین محبوبین نہیں ہوتے, بلکہ ان میں محبین بھی ہوا کرتے ہیں. اب مکتوب نمبر 86 کی ایک ضروری مگر باریک بات جاننا چاہیے کہ ریاضات و مجاہدات راہ انابت و ارادت کے لیے شرط ہیں. اجتباء کی راہ میں مجاہدات شرط نہیں, اس کے باوجود نافع اور سود مند ضرور ہیں. لیکن ایک شخص جس کو کشا کشا لے جایا جا رہا ہو, اگر اس کش کے ساتھ اپنی سعی اور مشقت کو بھی کام میں لائے تو بہت جلد منزل مقصود تک پہنچ جائے گا. اور بخلاف اس شخص کے جو اپنی سعی کو کام میں نہ لائے, اگرچہ جائز ہے کہ کبھی تنخواہ کشش بھی جو زیادہ کبھی ہو کش مرکب مذکور سے بھی زیادہ کارآمد ہو. لہٰذا اجتباع میں سعی و تردد اور مشقت کا مال وصول کے لیے شرط نہیں, جس کے نفس وصول کی طرف نہیں, جس کے حدیث شریف میں آئے کہ کوئی بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جائے گا. لیکن جن پر فضل ہوگا کیا عمل اس کو فائدہ نہیں دے گا؟ اصل میں یہاں پر ایک بات مطلب جو ہے نا وہ آ رہی ہے, وہ یہ آ رہی ہے کہ جو لوگ مطلب جو ہے نا وہ یعنی مجتبائین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کشاں کشاں لے جا رہے ہوتے ہیں, مطلب اس کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں. جو مجتبائین ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ اللہ پاک کے محبوب تو ہوتے ہیں, تو کیا اللہ پاک کے ساتھ محبت نہیں کرتے؟ بہت زیادہ کرتے. اچھا, اب جب وہ محبت کرتے تو جب ان کو اشارہ مل جاتا ہے کہ اللہ میرا یہ چاہتا ہے کہ میں اس طرف چلا جاؤں, تو شوق سے جائیں گے اس طرف یا نہیں جائیں گے؟ یعنی گویا کہ جذب کا جو مقصود ہے وہ اپنے محبوبیت سے اٹھا لیتے ہیں. ان کو وہی جذب پہلے سے حاصل ہو چکا ہوتا ہے, جو ان کو کسب سے حاصل ہوتا ہے وہ ان کو پہلے سے حاصل ہوتا ہے, لہٰذا اس کے مطابق وہ کام کر لیتے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ باقی لوگوں کو جذب قصبی حاصل کرنا ہوتا ہے باقاعدہ کسب کے طور پر جذب, ان کو وہابی طور پر پہلے سے جذب حاصل ہو چکا ہوتا ہے. بس یہ فرق ہوتا ہے محبوبین میں اور محبین میں. جو مکتوب نمبر 9 میں حضرت نے بات فرمائی تھی کہ مجذوبین کے لیے ضروری نہیں کہ وہ ہر ایک محبوب ہو, لیکن جو محبوب ہوگا وہ مجذوب ضرور ہوگا ابتدا میں, یعنی یہ فرمایا. تو جب یہ والی بات ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو جذب قصبی حاصل ہوتا ہے, ان کو جذب وہابی حاصل ہوتا ہے. بس فرق صرف یہ ہے جو جب جذب حاصل ہو گیا جس ذریعے سے بھی حاصل ہو گیا, تو اس کا نتیجہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ وہی کام کرے گا جو کہ اس کا مطلوب ہوگا. تو ظاہر مطلب کہ وہ کام بہت آسان, مطلب جو دوسرے لوگ اپنے آپ کو ذہن بنا بنا کے کریں گے وہ خود بہت کشاں کشاں اس کی طرف جائیں گے. بخلاف اس شخص کے جو اپنے صحیح کو کام نہ لے, اگرچہ جائز ہے کہ کبھی تنہا کش جو بھی جو زیادہ قوی ہو اور کش مرکب مذکور سے بھی زیادہ کارآمد ہو, لہٰذا رہتبا میں صحیح تردد اور مشقت کمال وصول کے لیے شرط نہیں, جیسے کہ نفس وصول کی طرف نہیں, جیسے کہ حدیث شریف میں آئے کہ کوئی بھی اپنے عمل سے جنت نہیں جائے گا بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل جائے گا. لیکن جن پر فضل ہوگا کیا عمل اس کو فائدہ نہیں دے گا؟ ہاں, صحیح مشقت میں نفع کا احتمال ضرور ہے اگرچہ بعض مقامات میں کیوں نہ ہو, اور ریاضات و مجاہدات کے فوائد و منافع جن سے مراد ضروری مباحت کو کم کرنے ارباب اجتباء کے لیے بھی بغیر اس فائدے کے جو مذکور ہوئے ہیں بہت سے فائدے حاصل ہوئے ہیں. مثلاً جہاد اکبر کا دوام اور کمینی دنیا کی آلودگیوں سے باطن کی طہارت اور پاکیزگی, کیونکہ جس قدر حوائج ضروری ہیں وہ دنیا میں داخل نہیں ہیں, اور جو کچھ فضول و زائد ہے وہ داخل دنیا ہے, اور دوسرا نفر ریاضت کرنے اور ضروریات میں کمی کرنے سے آخرت کے محاسبہ اور مواخذہ میں کمی ہونا ہے، اور نیز آخرت کے درجات کی بلندی کا سبب بھی ہے، کیونکہ جس قدر دنیا میں محنت ہے اس کی اجزاء میں کئی گنا آخرت میں راحت ہے۔ لہذا انبیاء علیہ السلام کے ریاضات و مجاہدات کے لیے مذکور بالا وجہ کے علاوہ دوسرے وجوہات بھی واضح ہو گئے ہیں۔ نیز یہ بھی واضح ہو گیا کہ ریاضات اور جائز ضروریات میں کمی کرنا اگرچہ اجتباء کے راہ میں اصول کی شرط نہیں ہے، لیکن اپنی ذات کی حد تک محمود و مستحسن ضرور ہے، بلکہ مذکور فوائد کے بنا پر ضروری و لازم ہے۔ اس تمام اقتباس سے نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ مراد اگر مرید کے طریقے پر چلے تو اس کو نقصان نہیں ہوتا، بلکہ فائدہ ہوتا ہے، الا یہ کہ اس کو شیخ کامل منتخب راستے پر چلائے، جبکہ مرید مراد کی طرح پر چلنے کی کوشش اگر کرے گا تو چل ہی نہیں سکے گا، کیونکہ راستہ اس کے لیے ہے ہی نہیں۔ اس لیے بلا تکلف کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ ابتدا میں کسی کے بارے میں کہنا کہ مراد یا مرید ممکن نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ، اس لیے اپنے آپ کو مرید سمجھنے میں ہی عافیت ہے۔ اگر کوئی مراد بھی ہو جائے تو خود ہی الادہ ہو جائے گا، لیکن مرید کے راستے پر اتنی دیر چلنے سے اس کو نقصان تھوڑا ہی ہوگا، بلکہ اس کو فائدہ ہی ہو چکا ہوگا۔ اب آخر میں ایک خوبصورت بات، لیکن باریک بات، جو حقیقت میں محبوب ہوتے ہیں ان پر اپنی بے نفسی اتنی کلی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ جو حقیقت میں محبوب ہوتے ہیں، صحیح بات ہے، محبوبیت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کوئی چیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو چنا ہوتا ہے۔ ہاں جی، ہاں، اگر وہ معمور ہوں تو پھر وہ کہنا پڑتا ہے جو ان کو الکا ہوتا ہے، ورنہ وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے۔ ہمارے جد امجد کا کاسب رحمۃ اللہ مادرزاد ولی تھے، ان سے اپنے بیٹے نے پوچھا کہ بابا بزرگوں کے مقامات ہوتے ہیں، آپ کا کون سا مقام ہے؟ یہ کتاب میں لکھا ہے حضرت کے، آپ کا کون سا مقام ہے؟ حضرت احمد نے فرمایا، میں نے بزرگی بزرگوں کے لیے، علم علماء کے لیے، درویشی درویشوں کے لیے چھوڑ دیے ہیں۔ میرے گلے میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندگی کا توق ڈالا ہے، میں چاہتا ہوں کہ موت تک میرے گلے میں رہے، یہ میرا مقام ہے۔ اب بتاؤ کیا ہے؟ آئیے، حضرت نے، اور حضرت کو لوگ جو بھی کہتے ہیں نا کہ اگر کہتے تم مٹی ہو تو کہتے ہیں ہاں میں مٹی ہوں، کہتے ہیں تم تو ایسے ہوتے ہیں، اچھا اچھا بیٹی ہے، یعنی بالکل اس قسم کی بات نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو حضرات ایسے ہوتے ہیں وہ بالکل، مطلب میں چاہتا ہوں کہ موت میں، اس کے لیے میں نے بھی ایک شعر کہا ہے، کیسے کہوں کہ اس نے بلایا نہیں مجھے، کافی ہے اپنے در سے اٹھایا نہیں مجھے۔ مطلب یہ کہ اللہ جل شانہ نے جو ماشاءاللہ ہمیں اپنی جگہ قبول فرمایا ہے، مطلب یہ کہ اپنی جگہ، یعنی ایسی جگہ بٹھایا جو اللہ پاک کو پسند ہے، تو یہ کوئی کم بات ہے؟ یہ کوئی کم بات ہے؟ بہت بڑی بات ہے۔ اس وجہ سے جو اپنے محبوبیت کے سوچ کی وجہ سے اپنے محبوبیت کا ناقدری کرتا ہے، وہ تو محبوب ہو ہی نہیں سکتا۔ جو اپنے محبوبیت کے تصور کی وجہ سے اپنے محبیت کی قدر نہیں کرتا، تو وہ تو محبوب ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو تکبر کی بات ہے، یہ تو اپنے آپ کو کچھ سمجھنے کی بات ہے۔ تو جو اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہو، اس کو کیا ترقی ہوگی؟ یہی تو اس کے لیے مصیبت ہوگی، یہی تو اس کے گلے کا مطلب پندہ ہوگا، جو کہ اس کو نقصان۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ دل کی جو کجی ہے یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ بس اگر ہم لوگ اس بات پر اپنے آپ کو مطمئن کر لیں کہ سب سے بڑی بات کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، یہ کوئی معمولی بات ہے، الحمدللہ، اللہ جل شانہ نے ہمیں ایمان کی دولت ماں کی گود میں عطا فرمائی ہے۔ میں اکثر جو مسلمان ہوتے ہیں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے چنا ہوتا ہے، وہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، چن لیتے ہیں، لیکن اس پر شکر کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے اس امتحان میں ڈالا نہیں۔ اگر اس امتحان میں ڈال لیتے تو پتہ نہیں ہم اس میں کامیاب ہوتے ہیں نہ ہوتے، ہمیں کیا پتہ۔ تو اللہ پاک نے ہمیں اپنی ماں کی گود میں ایمان کی جو دولت عطا فرمائی ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، یہ کوئی معمولی بات ہے جس کے لیے انبیاء کرام نے بھی دعائیں کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر مانگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تیسری بات، وہ یہ کہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، ہم ان کے پیچھے چلتے نہیں چلتے، لیکن جو ہمارے بزرگ ہیں وہ حق ورد ہیں اور ہم اپنے اہل حق کے ساتھ ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ایک صاحب حضرت سے بیعت ہوئے، بس کب قسمتی ہوتی بعض لوگ کی، کسی نے اس کو ورغلایا ہوگا، صدر کا کوئی مخالف ہوگا اس کو ورغلایا ہوگا، تو اس نے خط لکھا حضرت کو کہ میں آپ کی بیعت کو توڑتا ہوں، مجھے اپنی بیعت سے نکال لیں۔ حالانکہ چپکے سے نکل جاتا تو ضرورت ہی کیا تھی بندے بتانے کی، ارادہ تو مرید کا ہوتا ہے، تو بس ارادہ اس کا ختم ہو گیا، مرید ہی ختم ہو گئی۔ لیکن بس شامت اعمال صورت نادر گرف والی مسئلہ ہے۔ اچھا حضرت نے فرمایا اچھا نکال دیا، چلے اگر اس پر بھی ختم کر لیتا نا تو بڑی بات تھی۔ اب مزید جو مطلب نقصان ہوا کیا ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد خط لکھا کہ حضرت مجھے اپنے دعا سے بھی نکال لیں۔ یہ ایک ایسی بیوقوفی کی بات تھی کہ کوئی کافر بھی اگر آپ کو دعا دے تو کیا آپ کہیں گے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے؟ مطلب یہ عجیب بات ہے۔ جرمنی میں ایک ڈاکٹر میرے ایک علاج سے مایوس ہو گئے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، مجھے کہ آئی پرے فار یو، تو کیا مسئلہ پڑتا کہ تو کافر ہے، تو نے میرے لیے کیوں دعا کی؟ ہاں جی، تو ظاہر مطلب وہ اپنے لحاظ سے مجھے میرے لیے دعا کر رہا تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اب یہ جو ہے نا یہ اس پر معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ خیر پتہ تو نہیں چلا کیونکہ درمیان میں ٹائم گزر رہا تھا، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا ہوا۔ 12 سال کے بعد اس کا خط آیا، 12 سال کے بعد اس کا خط ہے کہ مولانا صاحب میں یہ خط جیل سے لکھ رہا ہوں، میرا سارا خاندان تباہ ہو گیا، ہماری ساری زمین بک گئی ہے اور دشمنی میں ہمارا سارا کچھ لوٹ گیا ہے، لگتا یہ کہ آپ کی جو گستاخی میں نے کی تھی اس کی سزا ہے، مجھے آپ معاف کر دیں۔ 12 سال کے بعد ہاں جی حضرت کے زبان سے ایک لفظ نکلا، فرمایا کاش اس کو کوئی سمجھاتا تو اس کے ساتھ ایسا نہ ہوتا، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ حضرت نے کیا فرمایا؟ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن جن لوگ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں وہ بڑے لوگ ہیں، اللہ ان کو دیکھتا ہے۔ دیکھے اپنے اوپر نظر نہیں پڑی، اپنے اوپر نظر نہیں پڑی، یہ بلکہ یہ وہ بڑے لوگ ہیں اور اللہ پاک ان کی لاج رکھتے ہیں۔ تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے ایسے بزرگوں کے ساتھ ماشاءاللہ ملایا ہے، اہل حق ہیں، قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں، شریعت کی بات کرتے ہیں، شریعت پر چلنے کی بات کرتے ہیں، اعتدال کی بات کرتے ہیں اور تشدد کی بات نہیں کرتے۔ یہ ساری باتیں الحمدللہ الحمدللہ، کم از کم ان کو دیکھ دیکھ کر کبھی تو ہم سیدھے ہو جائیں گے نا، انشاءاللہ امید تو ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے الحمدللہ، اور یہ سب خوش قسمتی کی علامتیں الحمدللہ۔ اور یقین جانیے کہ جس نعمت پر شکر کیا جائے اللہ پاک اس نعمت کو بڑھاتا ہے، اس نعمت کو بڑھاتا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم۔ لہٰذا ہمیں اس نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایسا پیدا فرمایا، اور اس پر ذرا بر بھی کسی کا دل اگر تنگ ہو جائے کہ فلاں کے ساتھ ایسا، فلاں کے ساتھ ایسا، میرے ساتھ ایسا، اسی کو حسد کہتے ہیں، اسی کو حسد کہتے ہیں۔ اور حسد کتنی بڑی بیماری ہے، کتنی بڑی بیماری ہے۔ تو اس وجہ سے میں عرض کرتا ہوں کہ ان چیزوں کی اصلاح بہت ضروری ہے، ورنہ واقعتاً میں آپ سے عرض کروں کہ دیکھیں کوئی اچھی چیز کا کسی کے پاس ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہیرا ہے نا، ہیرا، ہیرا کتنی اچھی چیز ہے، کتنی قیمتی ہے، لیکن اس کو کوئی کالے تو موت ہے، اسے خودکشی لوگ کرتے ہیں۔ تو کسی اچھی، تو اس طرح نقشبندی سلسلہ بہت اچھا سلسلہ ہے، بہت اچھا سلسلہ ہے، بہت بڑا سلسلہ ہے، لیکن دوسروں کے تنقید کا ذریعہ اگر کوئی بنا لے تو پھر مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری فات فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. لا اله الا الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم رب هذه الدعوه الدامه والصلاه الكامله على محمد الوسيله والفضيله وبسم الله لا تخلي من يعاد. لا اله الا الله. 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 محمد رسول الله. لا اله الا هو. 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 لا الہ الا ہو 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 اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم اللہم رب حضرت دعوت تام والسلام کا. اچھا یہ ایک بات ذرا فوراً آ گئی ذہن میں کہ جو ہم ذکر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کا, یہ تو کلمہ توحید ہے, اور لا الہ الا اللہ یہ مطلب ذاتی تجلی کو حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے, کیونکہ اس میں صرف اسی طرف توجہ ہوتی ہے, ہو کی طرف. ہو کا مطلب اس کی طرف, اس کا اس میں کوئی اور مفہوم ہو ہی نہیں سکتا. بعض دفعہ جب انسان اللہ اللہ ذکر کرتے ہیں تو اللہ کے اسم کی طرف توجہ ہوتا ہے, لیکن وہ اللہ کی طرف توجہ نہیں ہوتی, اس میں ذرا وقت لگتا ہے, یعنی اسم سے مسمیٰ کی طرف مطلب جو ہے نا اس میں. لیکن ہو جو ہے نا اس کا کوئی اور معنی ہو ہی نہیں سکتا. تو قرآن پاک میں بھی بہت جگہ پہ مطلب لا الہ الا اللہ کا آیا ہے. جو ہم حق کا ذکر کرتے ہیں اس میں کیا بات ہے؟ دیکھیں ایک دعا ہے, اللہم ارنا الحق الحق وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل الباطل وارزقنا اجتنابہ. حق کی پیروی یہ بہت ضروری ہے. قل جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. قرآن پاک میں مقصد یہ ہے کہ حق کے آنے سے باطل مٹ جاتا ہے. کوئی کہ ہمارے دل کے اندر جو باطل نے جگہ بنائی ہوتی ہے, اس حق کے ذکر کے ساتھ ان کو مسمار کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ تصور کرنا ہے. حق 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 حق. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا. چونکہ بدھ کا دن ہے, بدھ کے دن ہمارے یہاں طریقہ ہے کہ ہم اللہ کے اس میں ذات کے ذکر کی جگہ مراقبہ کرتے ہیں, تو ہم مراقبہ کریں گے, اور وہ یہ کہ اللہ پاک ہمارا ہمیں محبت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور ہمارے دل بھی محبت کے ساتھ اللہ اللہ کر رہے ہیں. شروع فرمائیں. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم.
سلام علی عباد الذین اصطفیٰ، سلام علی المرسلین، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد، وانزل المقدر المقرب عندك، اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة، صل علی محمد وارض عنی رضی اللہ تسخط بعد وبدا، اللهم صل علی محمد عبدك ورسولك، وصل المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم صل علی محمد وعلی محمد، وبارك علی محمد وعلی محمد، وارحم محمد وعلی محمد كما صليت وباركت ورحمت علی ابراهيم وعلی آل ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم صل علی محمد وعلی محمد كما صليت علی آل ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك علی محمد وعلی محمد كما باركت علی ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم صل علی محمد وعلی محمد كما صليت علی محمد علی آل ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك علی محمد وعلی محمد كما باركت علی ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم صل علی محمد وعلی محمد كما صليت علی ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك علی محمد وعلی محمد كما باركت علی ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم صل علی محمد وعلی محمد كما صليت علی ابراهيم وعلی ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك علی محمد وعلی محمد كما باركت علی ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم صل علی محمد وعلی محمد كما صليت علی ابراهيم وبارك علی محمد وعلی محمد كما باركت علی ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم صل علی محمد وعلی محمد كما صليت علی ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك علی محمد وعلی محمد كما باركت علی ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم صل علی محمد وعلی محمد كما صليت علی آل ابراهيم وبارك علی محمد وعلی محمد كما باركت علی ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، اللهم صل علی محمد وازواج ذريته كما صليت علی ابراهيم وبارك علی محمد وازواج ذريته كما باركت علی ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم صل علی محمد وازواج ذريته كما صليت علی ابراهيم وبارك علی محمد وعلی ازواج ذريته كما باركت علی ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم صل علی محمد النبي وازواج امهات المؤمنين وذريته وال بيته كما صليت علی ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم صل علی محمد وعلی محمد كما صليت علی ابراهيم وعلی ابراهيم وبارك علی محمد وعلی محمد كما باركت علی ابراهيم وترحم علی محمد وعلی محمد كما ترحمت علی ابراهيم وعلی ابراهيم، اللهم صل علی محمد وعلی محمد كما صليت علی ابراهيم وعلی ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك علی محمد وعلی محمد كما باركت علی ابراهيم وعلی ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم ترحم علی محمد وعلی محمد كما ترحمت علی ابراهيم وعلی ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم تحن على محمد وعلى محمد كما تنهت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم سلم على محمد وعلى محمد كما سلمت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وبارك وسلم على محمد وعلى محمد وارحم محمد وعلى محمد كما صليت وباركت ورحمت وترحمت على ابراهيم وعلى ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ال ابراهيم، اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد النبي الامي كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى ال محمد، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد صلاه تكون لك رزا ولك جزا ولك جدا، واعطي الوسيله والفضيله والمقام المحمود الذي وعدته، واجزنا ما هو له واجزنا ما جازيت نبيا وقومي ورسولا امتي، وصل على جميع اخواني من النبيين والصالحين يا ارحم الراحمين، اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد النبي الامي وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى بيتك ما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم صل على اللهم بارك على محمد وعلى بيتك ما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك علينا صلوات الله وصلاه المؤمنين على محمد النبي الامي، اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى محمد كما اجعلت على ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد، وصلى الله على النبي الامي، التحيات لله وصلوات الطيبات، السلام عليك ايها النبي ورحمه وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، التحيات الطيبات صلوات الله السلام عليك ايها النبي ورحمه وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، التحيات الطيبات صلوات الله السلام عليك ايها النبي ورحمه وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا رسوله، التحيات المباركات صلوات الطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسوله، بسم الله بالله، التحيات الله صلوات الطيبات السلام عليك
أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا ولا بد الله سنة شهد الله إلا الله شهد محمد رحمة رسول أسأل الله الجنة وعوذ بالله من النار. التحيات وزاكيات الله طيبات صلوات الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا ولا بد الله سنة أشهد الله إلا الله شهد محمد رحمة رسول بسم الله بالله خير اسماء التحيات طيبات صلوات الله. أشهد الله لا إله إلا الله شريك أشهد أن محمد رحمة رسول أرسله بالحق بشيرا ونذيرا ونساتة في الله عليه وفيه. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا ولا بد الله سنة اللهم اغفر لي واهدني. التحيات الطيبات صلوات الملك الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بسم الله تحيات الله صلوات الله زكاة الله السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا ولا بد الله سنة شهدت الله إلا الله شهدت أن محمد رسول الله. التحيات الطيبات صلوات زكاة الله شهد الله إلا الله ولا شريك وشهد أن وأن محمد عبده ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا ولا بد الله سنة التحيات الطيبات صلوات زكاة الله شهد الله إلا الله أشهد الله إلا الله وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا ولا بد الله سنة التحيات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا ولا بد الله سنة التحيات لله الصلوات الطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا ولا بد الله سنة أشهد الله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا ولا بد الله سنة أشهد الله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بسم الله والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا من الأبرار. اللهم حسن فرجي ويسر لي أمري. اللهم إني أسألك تمام الوضوء تمام صلاتي وتمام رضوانك وتمام مغفرتك. اللهم آتني كتابي يميني. اللهم غشني برحمتك وجنبني عذابك. اللهم ثبت قدمي يوم تزل في الأقدام. اللهم اجعلنا مفلحين. اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك وأتمم علينا نعمتك وأسبغ علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم آتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم أهني مسلما وأمتني مسلما. اللهم عذب الكفرة وألقي في قلوبهم الرعب وخالف بين كلمة وأنزل عليهم رزقك وعذابك. اللهم عذب الكفرة والكتاب المشركين الذين يشهدون آياتك ويكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك ويتعدون حدودك ويدعون معك إلى آن آخر. لا إله إلا أنت تباركت وتعاليت عما يقول الظالمون علوا كبيرا. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلح وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم وأجعل في قلوب الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك وأوزهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم وأن يوفوا بعهدك الذي عهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم إلى الحق. سبحانك لا إله إلا غيرك. اغفر لي ذنبي وأصلح عملي إنك تغفر الذنوب لمن تشاء وأنت الغفور الرحيم. يا غفار اغفر لي. يا تواب تب علي. يا رحمن ارحمني. يا عفو اعف عني. يا رب ربي. يا رب أوزني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وتوبني حسن عبادك. يا رب أسألك من خير كلي. يا رب افتح لي بخير واختم لي بخير وقني السيئات ومن تق السيئات يوم الدين فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وليك يرجو الامر كله. اسالك الخير كله واعوذ بك من الشر كله. بسم الله الذي لا اله غيره. اللهم ازمني الهم والحزن. اللهم بحمدك انصرفت وبذنبي اعترفت. اللهم الهي واله ابراهيم واسحاق ويعقوب واله جبرائيل وميكائيل واسرافيل. اسالك ان تستجيب دعوتي فانا مستر وتعصمني في ديني فإني مبتلى وتنالي برحمتك فإني مذنب وتنفي عني الفقر فإني متمسك. اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك فإن للسائل عليك حقا. أيما عبد أو متل من أهل البر والبحر تقبلت دعوتهم واستجبت دعاهم وأن تشركنا في سال ما يدعونك فيه وأن تشركهم في سال ما ندعوك فيه وأن تعافينا وإياهم وأن تقبل منا ومنهم وأن تجاوز عنها ومنهم فإننا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسولك فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم آت محمد الوسيلة والجل في المستفين محبته وفي الأعلين درجته وفي المقربين ذكره. اللهم اهدني من عندك وافد علي من فضلك واسبغ علي من رحمتك وانزل علي من بركاتك. اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي انك التواب الرحيم. اللهم اني اسالك توفيق اهل الهدى واهل الامال اليقين ومناصحة اهل التوبه وازمة اهل الصبر واهل الصبر والجد اهل الخشيه وطلب اهل الرغبه وتعبد اهل البر وارفعنا للعلم حتى القاك. اللهم اني اسالك مخافه ناجي المعصيك حتى
عمل حتى عمل بطاعتك عمل نستحق برضاك وحتى وناسك بالتوبة خوف منك وحتى ولا أخلصك لك النسيحة حياء منك وحتى توكل عليك في الأمور كلها وحسن ظن بك سبحان خالق النور اللهم لا تهلكنا فجاء ولا تأخذنا بغتة ولا تغفلنا عن حكم ولا وسيط اللهم أنس واجدي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعل إمام نور وهدى ورحمة اللهم ذكرني من ما نسيت وعلمني من ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعل حجتي يا رب العالمين اللهم انا عبدك وابن عبدك وابن امتك ناصيت بيدك اتقلب في قبضتك واصدق بلقائك واؤمن بوعدك امرتني فعصيت وعصيت ونهيتني فاتيت هذا مكان العائز بك من النار لا اله الا انت سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا انت اللهم لك الحمد ولك المشتكى وبك المستغاث وانت المستعان ولا حول ولا قوه الا بالله اللهم اني اعوذ برزاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك كما أنت كما أسند على نفسك اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو يظلم علينا أو نجهل ويجرى علينا أو أضل وضل أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاء الله السماوات والشرق ذو الظلمات وأسألها لي أمر الدنيا والآخرة أن تهل علي غضبك وتنزل علي سخطك ولك الحب حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم واقعتنك واقعة الوليد اللهم إني أعوذ بك من شر ما عين سائل وغير سؤول الله ورب وتقبل هذه دعوة في حق محمد أشرف علي وعبد واسع محمد مصطفى ومحمد علي محمد شفيع عبد الواجد مولانا أشرف سليماني والمولانا زكريا ومولانا صوفي محمد وأزر صوفي محمد إقبال وسيد علي شاه وسيد تسيم وسيد تنزيم الحق في حقي وجميع المتعلقين في حقي وأبائهم وأمهاتهم وجميع المؤمنين والمؤمنات وصلى الله تعالى على سيد الكائنات أكرم من المخلوقات صلاة تسبق الآيات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم اللهم إنا نسألك من خير ما نسألك من عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.